السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. قال سيد الفقهاء أمير المؤمنين في الحديث الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة حا وحدثني عبد الرحمن بن المبارك قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة. سيد الفقهاء أمير المؤمنين في الحديث إمام بخاري رحمة الله عليه فرماتے ہیں ہمیں قتیبہ بن سعید نے بیان کیا اور قتیبہ بن سعید فرماتے ہیں ہمیں ابو عوانہ نے بیان کیا. پھر تحویل سند کے ساتھ امام بخاری فرماتے ہیں کہ مجھے عبد الرحمن بن المبارک نے بیان کیا، اور عبد الرحمن بن مبارک کہتے ہیں ہمیں ابو عوانہ نے قتادہ سے، اور انہوں نے انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ما من مسلم یغرس غرسا او یزرع زرعا، کوئی بھی مسلمان جو درخت لگاتا ہے یا کھیتی اگاتا ہے، فیأکل منہ طیر او انسان او بہیمۃ، اس کھیتی سے یا اس درخت سے اگر کوئی انسان یا پرندہ یا کوئی جانور کوئی چیز کھا لے، الا کان لہ بہ صدقہ، تو وہ اس درخت کے مالک اور کھیتی کے مالک کے لیے صدقہ بن جاتا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مبارک حدیث کے اندر مسلمانوں کو ایک بہترین اصول سمجھایا ہے، اور وہ اصول یہ ہے کہ انسان جب کوئی کام کرتا ہے اور اس کے اندر خیر خواہی کا پہلو نکلتا ہو، تو خیر خواہی کرنے والا یا اس کے عمل سے لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہو، یہ فائدہ پہنچانے والا عمل اس انسان کو اللہ کا محبوب بنا دیتا ہے. اور حدیث کا مفہوم بھی یہی ہے، جب بھی کوئی انسان نفع مند عمل کرتا ہے تو اللہ عز الجلال اسے اجر و ثواب سے محروم نہیں کرتے. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث کے اندر دو چیزوں کی فضیلت کو بیان کیا ہے، ایک شجرکاری اور دوسرا کھیتی باڑی، اور ساتھ یہ فرمایا کوئی بھی مسلمان یہ دونوں کام کرتا ہے، درخت لگاتا ہے، وہ پھلدار درخت ہوں یا سایہ دار درخت ہوں، دونوں سے ہی فائدہ لیا جاتا ہے، یا وہ کوئی بیج زمین میں ڈالتا ہے اور اس درخت اور بیج کا نفع متعدی ہوتا ہے، کوئی انسان کوئی پرندہ کوئی جانور اگر کوئی چیز کھا لے تو رب تعالی اس مالک کے لیے یہ انسان اور پرندے اور جانور کی کھائی ہوئی چیزوں کو صدقہ بنا دیتے. یہاں یہ بات توجہ کے قابل ہے، حدیث کی شرح لکھنے والے لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں جو لفظ بولے ہیں وہ لفظ ہیں ما من مسلم، کوئی بھی مسلمان. تو گویا کہ یہ مسلمان مرد کے لیے، گویا کہ یہ مسلمان کی خصوصیت ہے کہ اگر وہ یہ نیت کرتا ہے کہ میرے اس عمل سے مسلمانوں کو فائدہ پہنچے، تو اس کی اس نیت کی وجہ سے رب تعالیٰ اسے اس کے اجر سے محروم نہیں کریں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ مبارک فرمان ہمیں یہ بھی سمجھاتا ہے کہ کافر جو کام کرتا ہے اس کو قیامت کے دن کچھ بھی نصیب نہیں ہوگا. فلا نقیم لهم یوم القیامۃ وزنا، اس کے اعمال کا وزن ہی نہیں ہوگا. جب اس کے اعمال کا وزن نہیں ہوگا تو اس کو کوئی بدلہ نہیں دیا جائے گا. ہاں یہ تو کہا جا سکتا ہے کہ اگر وہ دنیا میں خیر خواہی کرتا ہے تو اسے دنیا میں کچھ مل جائے، لیکن قیامت کے دن اسے کچھ بھی نصیب نہیں ہوگا. امام نووی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص شجرکاری کرتا ہے، پھلدار درخت لگاتا ہے یا کھیتی باڑی کرتا ہے، جب تک اس درخت سے لوگ فائدہ لیتے رہتے ہیں اور اس اناج سے فائدہ لیتے رہتے ہیں، اس انسان کے لیے یہ دونوں کام اجر و ثواب کا باعث بنتے رہتے ہیں. اس حدیث کے راوی انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اور سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق حدیث نمبر 56 میں ہم چند چیزیں بیان کر چکے ہیں. یہ حدیث صحیح بخاری کے اندر 2320 کے تحت، صحیح مسلم کے اندر 1553 کے تحت، اور جامع ترمذی میں 1383 کے تحت موجود ہے. اور اسی طرح یہ حدیث سنن الدارمی میں 2610 کے تحت، اور مسند ابی یعلی میں 2213 کے تحت، اور صحیح الجامع میں 5768 کے تحت، اور سلسلہ صحیحہ میں حدیث نمبر 7 ہے، اور السنن الکبریٰ میں 11529، اور المعجم الکبیر میں 260 کے تحت موجود ہے. حدیث کے مسائل، اس حدیث سے ہمیں چند باتیں سمجھ آتی ہیں. درختوں کی اہمیت واضح ہوتی ہے. اس میں اس بات کا بھی تذکرہ ہے کہ کوئی پرندہ اگر کوئی پھل کھا لیتا ہے یا اس سے فائدہ لے لیتا ہے، اور اسی طرح بہیمہ کا لفظ آیا ہے کہ جانور اگر اس سے فائدہ لے لیتا ہے، اسی طرح انسان جب یہ درخت لگاتا ہے اور کھیتی باڑی کرتا ہے تو اس سے اگر کوئی چیز فائدہ لے لے تو اس سے صدقہ اس کا لکھا جاتا ہے. تو انہی چار پہلو کو ہم کچھ تفصیل سے بیان کرنے کی کوشش کریں گے. پہلی بات، اللہ عز و جلال نے قرآن مجید میں یہ بیان کیا ہے اس شہد کی مکھی کے بارے میں جس کو اللہ عز و جلال نے یہ سکھایا کہ وہ لوگوں کی خیر خواہی کے لیے محنت کرے اور کوشش کرے. ارشاد ربانی ہے، اور یہ ہے سورۃ النحل آیت کا نمبر 68 اور 69.
وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ثُمَّ كُلِي مِن كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون.
وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا، اور تیرے رب نے شہد کی مکھی کی طرف یہ وحی کی کہ کچھ پہاڑوں میں سے گھر بنا اور کچھ درختوں میں سے اور کچھ اس میں سے جو لوگ چھپر بناتے ہیں، پھر ہر قسم کے پھلوں سے کھاؤ، پھر اپنے رب کے راستوں پر چلو جو مسخر کیے ہوئے ہیں۔ اللہ عز و جلال اس اپنی مخلوق کے پیٹ سے ایسی چیز نکالتے ہیں جس کے رنگ مختلف ہیں، اس میں لوگوں کے لیے ایک قسم کی شفا ہے۔ بلا شبہ اس میں ان لوگوں کے لیے یقیناً ایک نشانی ہے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ اللہ عز و جلال نے یہاں شہد کی مکھی کے بارے میں جو بات کی ہے، کس قدر اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے خیر خواہی رکھی ہے کہ وہ کون سی کوشش، وہ کون سی تڑپ، وہ کون سی دھن میں ہر وقت لگی رہتی ہے، کبھی ایک پھول پہ، کبھی دوسرے پھول پہ، کبھی کسی جگہ جا، اور آخر ان سب چیزوں کے پاس جانے کے بعد واپس پلٹتی ہے اپنے گھونسلے اور اپنے گھر میں، تو وہاں بیٹھ کے شہد بناتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے فرمایا تھا، صحیح الجامع کی روایت ہے 5846، مثل المؤمن مثل النحل، مومن کی مثال شہد کی مکھی کی مثال ہے۔ ان اکلت اکلت طیبا وان وضعت وضعت طیبا، شہد کی مکھی جو چیز کھاتی ہے وہ بھی بہت اچھی، اور جو چیز اس سے نکلتی ہے وہ بھی بہت اچھی، وہ پاکیزہ چیز ہی کھاتی ہے اور پاکیزہ چیز ہی نکالتی ہے۔ وَإِن وَقَعْتَ عَلَىٰ عُودِ نَخٍ لَمْ تُكَسِّرْهُ، وَمَثَلُ الْمُؤْمِنِ، اور مومن کی مثال، مِثْلُ سَبِيكَةِ الذَّهَبِ إِن نَفَخْتَ عَلَيْهَا اِحْمَرَّتْ وَإِن وَزَنْتَ لَمْ تَنْقُصْ، مومن کی مثال تو سونے کی طرح ہے، آپ جتنا اس کو پھونک لگائیں گے اتنا ہی وہ سرخ ہوگا، اور اگر اس کا وزن کرو تو وزن بھی کم نہیں ہوگا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تک فرمایا، مثل المؤمن مثل النخل، مومن کی مثال کھجور کے درخت کی مثال ہے، ما اخذت منها من شيء نفعك، کھجور کے درخت کا کوئی حصہ بھی اگر آپ لیتے ہیں تو اس سے آپ کو نفع ہی ملے گا۔ یہ روایت بھی صحیح الجامع کی ہے 5848۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان سلسلہ صحیحہ میں بھی ہے 355، مثل المؤمن مثل النحل، مومن کی مثال شہد کی مکھی کی مثال، لا تأکل الا طیبا ولا تضع الا طیبا، شہد کی مکھی پاکیزہ چیز کو ہی استعمال کرتی ہے اور پاکیزہ چیز ہی نکالتی، جس چیز میں اللہ تعالیٰ نے خیر خواہی رکھ دی ہو، جہاں وہ دنیا کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے، جہاں اس کا عمل اجر و ثواب کا باعث ہوتا ہے، وہاں اس کی حفاظت کا حکم بھی اللہ تعالیٰ دلوا دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، صحیح الجامع کی روایت ہے 3442، الذباب کلہ فی النار الا النحل، ساری کی ساری مکھیاں جہنم میں جائیں گی سوائے شہد کی مکھی کے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تک فرمایا، اربعۃ من الدواب لا یقتل، چار قسم کی چیزوں کو قتل نہ کیا جائے، اور وہ چار چیزیں کون سی ہیں جن میں اللہ تعالی نے خیر خائی رکھی ہے؟ النمل، ایک چونٹی، والنحل، شہد کی مکھی، والہدہد، اور پرندہ ہدہد، والصرت، اور وہ پرندہ جس کی دم سرخ ہوتی ہے، اور وہ پرندہ صرت جس کو لٹورا کہتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چار چیزوں کو قتل کرنے سے کیوں منع کیا؟ یہ صحیح الجامع کی روایت ہے 879، النمل، چونٹی کو مت مارو۔ کس طرح اللہ تعالی نے اس چونٹی کی خیر خواہی کی وجہ سے سورۃ النمل کے اندر اس کا تذکرہ کیا، بلکہ سورۃ کا نام ہی سورۃ النمل رکھا گیا۔ ارشاد ربانی ہے سورۃ النمل، آیت کا نمبر ہے 18،
حتی اذا اتوا علی وادی النمل قالت نملة قالت نملة يا النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون.
سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام جب اپنا لاؤ لشکر لے کے آئے اور جب وہ وادی نمل تک پہنچے تو ایک چونٹی نے کس طرح اپنے باقی برادری کو بچانے کے لیے اعلان کیا, یا ایوہ النمل, اے چونٹیوں, ادخلوا مساکنکم, اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ. لا يحطمنکم سلیمان وجنود وهم لا يشعرون, کہیں سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام اور اس کے لشکر تمہیں روند نہ دیں اور ان کو تو پتہ بھی نہیں چلے گا. یہاں ایک بات جو قرآن مجید کی اس آیت سے ہمیں سمجھ آتی ہے, اور کتنی خوبصورت بات ہے کہ چونٹی بھی یہ جانتی تھی, اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی یہ شعور دیا ہے کہ غیب کی خبر تو کوئی نہیں جانتا. یہ لشکر, یہ اللہ کے پیارے پیغمبر سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام جب ان لشکروں کے ساتھ گزریں گے تو ان کو تو پتہ نہیں چلے گا. اور اس شعور کی وجہ سے کس طرح اللہ تعالیٰ نے اس نملہ کو کمال کا مقام دیا ہے کہ اس کے نام پہ سورت کا نام رکھ دیا ہے. ویسے تو اللہ عز و جلال کی ساری مخلوق اللہ عز و جلال کی تسبیح بیان کرتی ہے اور عاجزی کا اظہار کرتی ہے, جیسا کہ سورت النحل کے اندر ہی آیت کا نمبر ہے 48, اللہ عز و جلال فرماتے ہیں,
اولم یروا الی ما خلق اللہ من شیء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون.
اور کیا انہوں نے اس کو نہیں دیکھا جسے اللہ نے پیدا کیا ہے, جو بھی چیز ہو اس کے سائے دائیں طرف سے اور بائیں طرفوں سے اللہ کو سجدے کرتے ہیں, ڈھلتے ہیں اس حال میں کہ وہ عاجز ہیں. اور اللہ عز و جلال نے تو خوبصورت بات سورۃ الاسراء میں نازل فرمائی, آیت کا نمبر ہے 44,
تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إن كان حليما غفورا.
تسبح له السماوات السبع والارض, ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں اللہ عز الجلال کی تسبیح بیان کرتی ہیں. اور صرف ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں ہی نہیں بلکہ جو کچھ ان میں ہے, وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِ, کوئی بھی ایسی چیز نہیں جو اللہ عز و جلال کی حمد کے ساتھ تسبیح نہ کرتی ہو. ولیکن لا تفقهون تسبیحهم, لیکن تم ان کی تسبیح نہیں سمجھتے. انه کان حلیما غفورا, بے شک وہ ہمیشہ سے بے حد بردبار نہایت بخشنے والا ہے. ان آیات کی روشنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کھجور کے درخت کے متعلق بات کی کہ مسلمان کی مثال کھجور کے درخت کی مثال ہے, اور پھر ان آیات میں ہر چیز کے بارے میں یہ بیان کیا گیا کہ وہ اللہ عز و جلال کی تسبیح بیان کرتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرماتے صحابہ کرام کے ساتھ, تو آپ نے ایک سوال کیا, یہ صحیح بخاری کی روایت ہے 6122, مثل المؤمن كمثل شجرة خضراء لا يسقط ورقها ولا يتحات, مومن کی مثال ایک ایسے درخت کی مثال ہے جو سبز درخت ہے، لا يسقط ورقها، اس کے پتے نہیں گرتے نہ جھڑتے. فقال القوم، تو وہاں بیٹھے لوگوں نے کہا، ہی شجرۃ کذا، ہی شجرۃ کذا، یہ فلان درخت ہے، یہ فلان درخت ہے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، فاردت ان اقول ہی النخلۃ، میں نے ارادہ تو کیا کہ میں کہوں کہ یہ تو کھجور کا درخت ہے. وانا غلام شاب، میں ایک نوجوان تھا، پس میں نے شرم محسوس کی کہ بڑوں کی موجودگی میں میں کیوں بولوں. فقال ہی النخلۃ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ وہ کھجور کا درخت ہے جس کے پتے گرتے نہیں ہیں. فحدثت به عمر، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے یہ بات اپنے باپ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو بیان کی کہ مجھے علم تو تھا لیکن میں نے شرم محسوس کی کہ بڑے بیٹھے ہیں تو بڑوں کی موجودگی میں مجھے نہیں بولنا چاہیے. تو یہ بات سن کر سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے، لو كنت قلتها لکان احب الی من کذا وکذا، بیٹے اگر آپ یہ اس مجلس میں بتا دیتے تو آپ کا بتانا مجھے فلاں فلاں چیز سے بھی زیادہ اچھا لگتا. یعنی کتنی خوشی کی بات ہوتی کہ میرے بیٹے کو اللہ نے سمجھ دی ہے اور وہ اس کے بارے میں جانتا ہے، آپ کو جواب دینا چاہیے تھا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شجرکاری کے متعلق کتنی خوبصورت بات پیش کی ہے. سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے 9، سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت کے راوی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان قامت الساعہ، اگر قیامت بھی آ جائے، قائم ہو جائے، وفی ید احدکم فسیلہ، اور آپ میں سے کسی ایک کے ہاتھ میں کھجور کی قلم ہو، فان استطاع الا تقوم حتى يغرسها فليغرسها، اور اگر اس کے پاس طاقت ہے کہ قیامت قائم ہونے سے پہلے پہلے میں یہ کھجور کی قلم زمین میں لگا دوں تو اسے ضرور لگانی چاہیے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھجور کی قلم اور درختوں کے بارے میں کتنی ترغیب پیش کی ہے کہ اگر قیامت بھی قائم ہونے لگے اور آپ کے ہاتھ میں اگر کھجور کی قلم ہے تو قیامت قائم ہونے سے پہلے پہلے اگر آپ زمین میں اسے لگا سکتے ہیں تو ضرور لگائیے. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں حکمت رکھی ہے. جہاں اس بات کا تذکرہ ہے کہ انسان فائدہ لیتا ہے ان درختوں سے، وہ پھلدار ہوں تب بھی، سایہ دار ہوں تب بھی، وہاں پرندے بھی فائدہ اٹھاتے ہیں. اور قرآن مجید میں اللہ عز و جلال نے سورۃ النور کے اندر آیت کا نمبر 41 کتنی خوبصورت بات اتاری ہے،
الم تر ان اللہ یسبح له من فی السماوات والارض والطیر صافات کل قد علم صلاته والله عليم بما يفعلون.
کیا تو نے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ ذوالجلال اس کی تسبیح کرتے ہیں جو آسمانوں اور زمینوں میں ہیں، اور پرندے پر پھیلائے ہوئے وہ بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں. کل قد علم صلاته وتسبیحه، ہر ایک نے یقیناً اپنی نماز اور اپنی تسبیح جان لی ہے. واللہ علیم بما یفعلون، اور اللہ ذوالجلال اسے خوب جاننے والا جو وہ کرتے ہیں، اور اللہ ذوالجلال اسے خوب جانتے ہیں وہ جو عمل کرتے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں یہ بات بیان کی ہے کہ دنیا کے اندر درخت لگانا اس کی رغبت دلائی ہے، اس کی تاکید فرمائی ہے، یہ کمال شریعت ہے کہ دنیا کے فوائد بھی شریعت بتاتی ہے، اور ایک ایسی زندگی جو موت کے بعد، قیامت کے بعد آنے والی ہے، جو نہ ختم ہونے والی ہے، اللہ تعالیٰ نے اخروی فوائد کے متعلق بھی اپنے پیغمبر سے سنہری باتیں اس کی امت تک پہنچائی. انسان دنیا میں درخت لگاتا ہے تو آپ جانتے ہیں وہ فوائد حاصل کرتا ہے, پھل کے ذریعے, سائے کے ذریعے, اور اس درخت کو بیچ کر بھی اس کی لکڑی سے کتنے فوائد حاصل ہوتے ہیں. لیکن کتنا خوش نصیب ہے انسان جو دنیا میں درخت تو لگاتا ہے جو آخرت کے درخت لگانے کی پلاننگ کرتا ہے. جامع ترمذی کی روایت ہے 3464, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اور یہ روایت ہے جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے, من قال سبحان اللہ وبحمدی, من قال سبحان اللہ العظیم وبحمدی, جو شخص اتنے کلمات بول دیتا ہے سبحان اللہ العظیم وبحمدی, غرست له نخلۃ فی الجنہ, اس شخص کے لیے, اس خوش نصیب کے لیے جنت میں ایک کھجور کا درخت لگا دیا جاتا ہے. اور جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی ہی روایت ابن حبان میں ہے 824, من قال سبحان اللہ العظیم غرس له شجرۃ فی الجنہ, جو شخص یہ کہہ دیتا ہے سبحان اللہ العظیم اتنا کلمہ, غرس له شجرۃ فی الجنہ, جنت میں اس کے لیے ایک سایہ دار درخت لگا دیا جاتا. اب ان دونوں الفاظ پہ غور کیجئے, سبحان اللہ العظیم, اس سے سایہ دار درخت لگ جاتا ہے جنت میں, اور سبحان اللہ العظیم وبحمدی, اس سے کھجور کا درخت اس انسان کے لیے جنت میں لگا دیا جاتا. صحیح الجامع کی ایک روایت ہے 1213, سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اکثر من غرس الجنہ فإنه عذب ماؤها طیب ترابها فأكثر من غراسها لا حول ولا قوة الا باللہ. اکثر من غرس الجنہ, جنت کی شجر کاری کو زیادہ کرو, جنت میں زیادہ سے زیادہ درخت اگاؤ, اس جنت کا پانی بہت میٹھا ہے. طیب ترابها, اس کی مٹی بہت ہی پاکیزہ ہے. فأكثر من غراسها, اس پاکیزہ مٹی اور میٹھے پانی میں آپ کیسے درخت لگا سکتے ہیں؟ لا حول ولا قوة الا باللہ, تم یہ کلمات کہہ دو, لا حول ولا قوة الا باللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چوتھی روایت میں فرمایا, اور یہ روایت ہے سنن ابن ماجہ کی 3807, اور روایت بیان کر رہے ہیں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وارضاه, ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر به وهو يغرس غرسا, رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس سے گزرے, اور وہ یغرس غرسا, وہ درخت لگا رہے تھے. فقال یا ابا ہریرہ ما الذی تغرس, اے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ, آپ یہ کیا غرس کر رہے ہیں؟ قلت غراسا لی, اللہ کے رسول یہ میرے لیے ہے, مجھے اس سے فائدہ ملے گا. قال الا ادلک على غراس خير لك من هذا, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے ابو ہریرہ میں آپ کو اس دنیاوی درخت سے بہتر درخت کے بارے میں نہ بتا دوں کہ تم بہتر درخت لگا سکو؟ قال بلا, تو سیدنا ابو ہریرہ فرمانے لگے, کیوں نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, قل, تم یہ کہہ دو, سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یغرس لک بکل واحدۃ شجرۃ فی الجنہ, یہ چار کلمات تم کہہ دو, سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر, یہ چار کلمات اللہ عز و جلال کے نزدیک اس قدر محبوب ہیں کہ ہر کلمے کے ساتھ اللہ عز الجلال جنت میں ایک درخت تیرے لیے لگا دیں گے. جو بھی یہ کہے گا ہر کلمے کے بدلے ایک درخت اس کے لیے جنت میں لگا دیا جاتا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چار کلمات کے بارے میں ایک اور بھی بہت خوبصورت بات پیش کی ہے. یہ چار کلمات پڑھ کے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر, جو انسان دعا کرتا ہے مالک الملک اس کی دعا کو رد نہیں کرتے, اور فرمایا جب وہ رات کو اس کی آنکھ کھلتی ہے تو یہ کلمات پڑھ کے دعا کرتا ہے تو مالک الملک اس کی دعا کو رد نہیں کرتے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں, اور یہ روایت جامع ترمذی کی ہے 3462. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مجھے معراج کی سیر کروائی گئی لقیت ابراہیم لیلۃ اسری بی, تو میری ملاقات ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے ہوئی. فقال یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, تو سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے اے محمد اقرئ امتک منی السلام, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو میرا سلام کہنا. واخبرہم, اور انہیں اس بات کی خبر دینا. ان الجنہ طیبۃ التربہ عذبۃ الماء وانہا قیعان, جنت کی مٹی بہت زرخیز ہے اس کا پانی بہت ہی میٹھا ہے. وَأَنَّهَا قِيعَان, اور وہ خالی پڑی ہوئی ہے. وَأَنَّ غِرَاسَهَا, اس زرخیز زمین میں مٹی میں اور میٹھے پانی والی زمین میں جو خالی پڑی ہوئی ہے تم درخت لگا سکتے ہو, لیکن لگے گے کیسے؟ سبحان اللہ الحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ چار کلمات کہہ دو, سبحان اللہ الحمد للہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر, تو آپ نے ابھی روایت سنی کہ ہر کلمے کے بارے میں یہ خوشخبری سنائی گئی ہے کہ ہر ایک کلمے کے بدلے اللہ عز الجلال جنت میں اس کا درخت لگا دیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو ایک اور بھی خوبصورت بات بتائی, اور یہ وہ بات ہے جس کے بارے میں آج عموماً لوگ پریشان ہوتے ہیں, جس کا حل اس حدیث کے اندر موجود ہے. یہ روایت ہے صحیح الجامع کی 3602. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبع يجرى للعبد اجرهن بعد موته وهو في قبره, سات ایسے اعمال ہیں جن کو کرنے سے انسان فوت بھی ہو جائے, وہ قبر میں چلا جائے, پھر بھی اس کا اجر جاری و ساری رہتا ہے. یہ سات اعمال اس کے لیے صدقہ جاریہ بن جاتے ہیں. من علم علما, پہلا عمل جس نے کسی کو علم سکھا دیا. جب تک سیکھنے والے عمل کرتے رہیں گے, کوئی نیکی کرتے رہیں گے, سکھانے والا مٹی میں مٹی ہو گیا ہوگا, لیکن اس کا اجر ہر روز اس کے نام اعمال میں پہنچتا رہے گا. اور دوسری روایت کے الفاظ ہے من علم علما ونشر, ایک ہے علم سکھانے والا جس کے پاس علم ہے, لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لفظ کا اضافہ کر دیا ونشر, ایک شخص علم تو نہیں سیکھا لیکن علم سے محبت ہے اسے, پھر علم والوں سے اسے محبت ہے, وہ اس علم کی نشر و اشاعت کرتا ہے. پہلے زمانے میں وہ باتیں لکھ کے ہاتھ سے لکھے ہوئے قلمی نسخے دوسرے لوگوں تک پہنچائے جاتے, پھر پرنٹنگ کا دور آ گیا, یہ علمی باتیں اس کی چھپائی اور پرنٹنگ کے بعد لوگوں تک پہنچائی جاتی. آج تو دسیوں ایسے طریقے ہیں کہ آپ نشر و اشاعت کی ذمہ داری کو سنبھال سکتے ہیں. کوئی اچھی بات آپ کو ملی, آپ اسے ای میل کے ذریعے, واٹس ایپ کے ذریعے, فیس بک کے ذریعے اور ٹویٹر کے ذریعے, اور کس طرح کی اپلیکیشنز اور ٹولز آ چکے ہیں کہ جو کسی کے پاس فن اور علم ہے اس کو اگر علم کی نشر و اشاعت میں لگاتا ہے تو یہ اتنا بڑا کام ہے، کل کو یہ تو قبر میں چلا جائے گا، لیکن چونکہ یہ بہانہ بنا، یہ سبب بنا، اللہ عزوجل جلال قیامت تک جن جن لوگوں نے اس کو سننے کے بعد عمل کیا ان کو بھی پورا اجر دیں گے، اور جس نے وہ سکھایا اور جس نے اس کی نشر و اشاعت کی، ان کو ان سب لوگوں کے برابر قیامت تک اجر پہنچتا رہے گا۔ دوسرا عمل، او اجرا نہرن، جو نہر کو جاری کروا دیتا ہے، پانی کا بندوبست کرنا، یہ بہت بڑا عمل ہے۔ کس طرح سیدنا سعد رضی اللہ تعالی عنہ جب ان کی والدہ اللہ کے پاس چلی گئیں تو انہوں نے سوال یہ کیا تھا، اللہ کے پیارے پیغمبر یہ فرمائیے کہ سب سے پیارا جو کام ہے یا صدقہ ہے وہ آپ کو کون سا لگتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا تھا پانی کا بندوبست کرنا، سقی الماء، پانی پلانا۔ تو لوگوں کو صاف پانی مہیا کرنا، ان کی پانی کی ضرورت کو پورا کرنا، یہ اتنا بڑا صدقہ جاریہ ہے کہ جب تک وہ پانی جاری رہے گا جتنے لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے، یہ بندوبست کرنے والے کو وہ نیکیاں پہنچتی ہی رہیں گی۔ بلکہ پانی کا بندوبست کرنا، جہاں صدقہ جاریہ ہے وہاں دنیا کے اندر مصیبت اور بیماریوں کا بہترین علاج بھی ہے۔ امام حاکم رحمت اللہ علیہ، جو مستدرک حاکم کے مصنف ہیں، ان کو اتفاق سے ایک ایسی مرض لاحق ہوئی ان کے چہرے پہ، اور اس طرح جب انہوں نے اس حدیث پہ غور کیا کہ میں علاج تو کروا رہا ہوں لیکن کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، انہوں نے چپکے سے ایک پانی کا بندوبست کیا کسی علاقے میں، جو ہی ادھر پانی جاری ہوا اللہ تعالیٰ نے ان کی اس بیماری کو دور فرما دیا۔ او حفر بئرن، جہاں نہری پانی کو جاری کروانا ہے کہ لوگوں کی زمینیں آباد ہوں، بارونق بنے، اور وہاں سے نکلنے والا اناج اور وہاں پہ اگنے والے درخت وہ لوگوں کے لیے نفع مند بنے، وہاں حفر بئرن، کنواں کھدوانا، یہ بھی بہت بڑا صدقہ جاری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک چوتھا کام بھی بتایا، او غرس نخلن، جو کھجور کا درخت لگا دیتا ہے، یہ اس کے صدقہ جاری ہے۔ او بنا مسجد، پانچواں کام، جو اللہ کا گھر مسجد بنا دیتا ہے، جتنے لوگ اس میں نماز پڑھیں گے، ذکر و اذکار کریں گے، تعلیم و تربیت حاصل کریں گے، ان سب کے اجر میں یہ شریک ہو جائے گا۔ اور اس سے بڑا انعام کیا ہے کہ اللہ عز و جلال اس کا گھر جنت میں بنا دیں گے۔ چھٹا کام، اورس مصحفن، دنیا سے انسان جاتا ہے بہت کچھ چھوڑ کے جاتا ہے، کتنا خوش نصیب ہے جو وراثت میں قرآن کا نسخہ بھی چھوڑ کے جائے، اور اس سے بڑا خوش نصیب کون ہے جو قرآن مجید کا نسخہ تیار کرے اور اس قرآن مجید کے نسخے کو پرنٹ کروا کے دنیا کے کونے کونے تک پہنچائے۔ یہ تو اس کا ہی تذکرہ ہے جو صرف وراثت میں ایک نسخہ چھوڑتا ہے۔ قرآن مجید سے تعلق یہ معمولی تعلق نہیں ہے، جتنی وہ کلام عظیم ہے جس کا تعلق اس سے جڑ جاتا ہے وہ بھی اتنا ہی عظمت والا بن جاتا ہے۔ ساتویں چیز، او ترک ولدن یستغفر له بعد موته، اپنی اولاد کی تربیت کرتا ہے اور ایسی اولاد چھوڑ کے انسان جاتا ہے جو اس کے مرنے کے بعد اس کی بخشش کی دعائیں کرتے ہیں۔ اولاد کی تربیت یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، اللہ تعالیٰ سب کی اولادوں کو نیک بنائے، لیکن اولاد وہی حقیقت میں کام آنے والی ہے جو آپ کی زندگی میں نیکی کر کے آپ کو خوش کرے اور آپ کی موت کے بعد آپ کی بخشش کی دعائیں کرے۔ سلف صالحین میں سے ایک شخص کے پاس ایک شخص آیا اور کہتا ہے مجھے بتاؤ میں نیک ہوں کہ نہیں، کہا یہ تو اللہ ہی جانتا ہے، کہا نہیں بتاؤ تم، اصرار جب کیا تو کہا ایک بات بتا دو تو میں پھر جواب دیتا ہوں، بتاؤ تم اپنے والدین کے لیے دعائیں کرتے ہو؟ کہا میں دعا تو کرتا ہوں، کہا پھر آپ نیک ہو، کہا آپ کو کیسے پتا چلا کہ میں نیک ہوں؟ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من ثلاث، جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو سوائے تین چیزوں کے باقی سارا عمل منقطع ہو جاتا ہے، من علم ينتفع به، ایسا علم جس سے لوگ نفع حاصل کر رہے ہیں، ایسا علم جس سے نفع حاصل کیا جائے، او ولد صالح، يدعو له، اور نیک اولاد، ولد صالح، صالح اولاد جو اپنے والدین کے لیے دعائیں کرتی ہے. من صدقۃ جاریہ، من صدقۃ جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له. ایک صدقہ جاریہ، ایک ایسا نفع مند علم جسے لوگوں کو فائدہ پہنچے، اور ایک نیک اولاد جو اپنے والدین کے لیے دعا کرے. تو نیک وہی ہوتا ہے جو اپنے والدین کے لیے دعائیں کرتا ہے اور دعائیں لیتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں سات چیزوں کا تذکرہ کیا ہے، اور ایک دوسری روایت میں اس بات کا بھی تذکرہ ہے، او صدقۃ اخرجها فی صحته وحیاته. کوئی شخص زندگی میں، صحت کی حالت میں صدقہ نکالتا، یہ دو لفظ ہیں، زندگی میں اور صحت کی حالت میں. بیمار جب ہوتا ہے تو پھر تو ہر شخص ہی چاہتا ہے چلو صدقہ کرتے ہیں صحت مل جائے گی، مرنے کے بعد تو لوگ کہتے ہیں چلو اس کے لیے کوئی صدقہ جاریہ بن جائے. لیکن اس سے بہتر صدقہ جاریہ یہ ہے کہ انسان صحت کی حالت میں اپنی زندگی میں ایسا عمل کرے. وہ عمل کیا ہے؟ اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی راہ میں صدقہ کرے، جو اس کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک لفظ اس حدیث کے اندر استعمال فرمایا ہے، فَيَأْكُلُ مِنْهُ طَيْرٌ، اگر کوئی پرندہ کچھ کھا لیتا ہے تو وہ صدقہ بن جاتا ہے. یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا پرندہ اگر تو خود سے کچھ کھا لے تو وہ تو صدقہ بن جائے، کیا پرندہ گھر میں بھی رکھ سکتے ہیں؟ صحیح بخاری کی روایت ہے 6129، انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت کے راوی ہے، ان کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیخالطنا حتی یقول لأخی لی صغیر یا ابا عمیر ما فعل النغیر. انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے چھوٹے بھائی نے ایک چھوٹا سا پرندہ رکھا ہوا تھا، ایک چڑیا، ایک معمولہ رکھا ہوا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے، جب دیکھا کہ وہ پرندہ نظر نہیں آیا تو آپ نے فرمایا، یا ابا عمیر، اے ابو عمیر، ما فعل النغیر، وہ پرندے کا کیا بنا؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ وہ تو فوت ہو گیا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کی روشنی میں علماء یہ کہتے ہیں کہ اگر پرندہ گھر میں رکھا جائے تو اس کی چند شرطیں ہیں، ان شرطوں کی روشنی میں رکھا جا سکتا ہے. شیخ ابن باز رحمت اللہ علیہ سے جب سوال کیا گیا، ما الحکم فی من یجمع الطیور ویضعها فی قفص وذالک لکی یتسلا بها اولاده، کیا حکم ہے کہ اگر کوئی چند پرندے ایک پنجرے میں بند کرتا ہے اور گھر میں رکھتا ہے تاکہ اپنی اولاد کو بہلائے؟ تو شیخ ابن باز رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا، لا حرج فی ذالک اذا اعد لها ما يلزم من الطعام والشراب، اگر اس کے کھانے اور پینے کا صحیح بندوبست کرتا ہے تو کوئی حرج نہیں. لان الاصل في مثل هذا الامر الحل ولا دليل على خلاف ذلك فيما نعلم والله ولي التوفيق. کیونکہ اصل اس طرح کے مسائل میں حلت ہے، اور حلت کے مخالف ہمیں کوئی دلیل نظر نہیں آئی جتنا ہمارے پاس علم ہے. علماء امت نے پرندوں کو رکھنے کی جو شروط بیان کی ہے وہ پانچ شرطیں ہیں. پہلی شرط یہ ہے، اللہ یقصد بها التفاخر والخیلاء كما هو دأب المترفین والاعمال بالنیات. پرندے رکھنے کا مقصد کوئی فخر اور خیلاء اور گمنڈ اور غرور نہ ہو کہ میرے گھر میں بہت مہنگے پرندے ہیں، اور وہ لوگ جو گمنڈ اور غرور کرنے والے ہیں ان کا یہی طریقہ ہوتا ہے کہ وہ اس وجہ سے رکھتے ہیں. والاعمال بالنیات، اور اعمال کی قبولیت کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور نیتیں اللہ جانتا ہے. دوسری شرط، اللہ یلہی التمتع بها او الانشغال برعایتها واستثمارها عن واجب من الواجبات. یہ پرندے رکھنا اور ان سے دل بہلانا، ان کے ساتھ مشغول ہونا یا ان کی افزائش کرنا، اس کو واجبات سے محروم نہ کر دے، غافل نہ کر دے. یہ نہ ہو کہ پرندوں کو دیکھتا رہ جائے اور نمازی گزر جائے، وہ جمعے کا خیال ہی نہ کرے. تیسری شرط تجنب الصرف، تجنب التبذير في النفقة عليها لأن الإسراف محرم شرعا. پرندوں کے کھانے پینے میں تبذیر اور اسراف نہ کرے. اور بس اوقات خریدنے میں بھی یہ اسراف ہو سکتا ہے کہ پرندہ تو پرندہ ہے، اور کتنے لاکھوں کو پرندہ خریدتا ہے کہ لوگوں کو یہ پتہ چلے میرے پاس بہت مہنگا پرندہ ہے، کیونکہ تبذیر اور اسراف یہ شرعا حرام ہے. چوتھی شرط یہ ہے اللہ یحمل فی رعایتها بالتقصیر فی تغذیتها. اگر پرندے گھر میں رکھے ہیں تو ان کی غذا کے اندر کوئی خلل، کوئی نقص یا محرومی نہیں ہونی چاہیے، اس میں لاپرواہی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ یہ حدیث تو معروف ہے صحیح بخاری کی 3482. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا عذبت امرأة فی حرہ سجنتها حتی ماتت. ایک عورت کو بلی کی وجہ سے عذاب دیا گیا جس نے بلی کو قید کیا یہاں تک کہ فوت ہوگی. فدخلت فیہا النار، وہ عورت جہنم میں داخل ہوگی. لا ہی اطعمتها وسقتها اذ حبستها ولا ہی ترکتها تأكل من خشاش الارض. نہ تو وہ خود بلی کو کچھ کھلاتی اور پلاتی جب اس نے اس کو باندھا محبوس کیا، اور نہ ہی اس کو چھوڑا کہ وہ خود بلی کچھ کھا لے، نتیجتاً وہ بلی فوت ہو گئی. تو صحیح بخاری کی روایت بتاتی ہے اسی وجہ سے وہ عورت جہنم میں داخل ہوئی. پانچویں شرط اللہ يؤدي التمتع بها الى تعذيبها وإيلامها. پرندہ رکھنے والا، اس کو گھر میں جگہ دینے والا، اس کے لیے پانچویں شرط یہ ہے کہ وہ اس لیے پرندے کو پنجرے میں نہ ڈالے کہ میں نے اسے عذاب دینا ہے یا تنگ کرنا ہے. ایسی کیفیت میں پرندے رکھنا جائز نہیں ہوگا. اگر اس کی خوراک کا خیال کرتے ہیں، اس کے کھانے پینے کا اور اسی طرح اس کی ضرورت کا، تو یہ جائز ہوگا. شرط یہ ہے کہ اس پہ کچھ ظلم نہ ہو. لیکن ایک بات کا اضافہ بہت ضروری ہے جو سنن ابی داود کی روایت ہے 4942. کچھ پرندے گھر میں رکھے جاتے ہیں اور کچھ پرندوں کے ذریعے جوئے بازی ہوتی ہے، شرطیں لگتی ہیں، جیسے کبوتر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رأى رجلا يتبع حمامة، جب ایک شخص کو دیکھا کہ وہ پیچھے جا رہا ہے اس پرندے کے کبوتر کے، فقال شیطان یتبع شیطانا، جب ایک آدمی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک کبوتری کے پیچھے جا رہا ہے، تو آپ نے لفظ کیا استعمال کی، یہ شیطان ہے، یتبع شیطانا، جو شیطانی کے پیچھے جا رہا ہے. تو گویا اس انداز سے پرندوں کو رکھنا کہ اس سے جوئے بازی اور اس سے شرطیں، لوگوں کا مال کھینچنا، اس طرح کی چیزوں کے لیے استعمال کرنا، یہ جائز نہیں ہوگا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث میں ایک لفظ استعمال کیا او بہیمہ. بہیمہ کس کو کہتے ہیں؟ کل ذات اربع قوائم من دواب البر والبحر ما عدا السباع والطیور. ہر وہ اللہ عز و جلال کی مخلوق جانور جس کے چار پائے ہیں، جو زمین پہ چلتا ہے، خواہ وہ سمندر میں ہو یا خشکی میں ہو، سوائے درندوں کے اور پرندوں کے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے 2466، بین رجل بطریق اشتد علیہ العطش. اس دوران کے ایک آدمی ایک راستے میں تھا، اشتد علیہ العطش، اس کو سخت پیاس لگی. فوجد بئرا، اسے ایک کنواں ملا. فنزل فیہا فشرب، وہ اترا اور اس نے کنویں سے پانی پیا. ثم خرج، پھر جب وہ نکلا، فاذا كلب يلهس ياكل الثرى من العطش. کیا دیکھتا ہے کہ کتا ہانکتا ہوا، کیا دیکھتا ہے کہ کتا جو سخت پیاس کی وجہ سے اپنی زبان گیلی مٹی پہ لگا رہا ہے. یہ ہانپتا ہوا کتا کس سخت پیاس میں تھا کہ وہ گیلی مٹی پہ اپنی زبان لگا رہا. فقال الرجل لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ مني. اس آدمی نے سوچا جس طرح مجھے پیاس لگی تھی اسی طرح اس کو پیاس لگی. فنزل البئر فملأ خفه ماء فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له. وہ دوبارہ کنویں میں اترا, اس نے اپنا موزہ پانی سے بھرا اور باہر نکل کے کتے کو پانی پلا دیا. اللہ عز و جلال نے اس کی اتنی قدر کی کہ اس عمل کی وجہ سے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا. قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, صحابہ کرام یہ سوال کرنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, وَإِنَّ لَنَا فِي الْبَهَائِمِ لَأَجْرًا, کیا جانوروں میں بھی ہمیں اجر ملے گا؟ فقال فی کل ذات کبد رطبۃ اجر, ہاں ہر زی روح کے ساتھ جو تم نیکی کرو گے تمہیں اس کا اجر دیا جائے گا. صحیح بخاری کی روایت 3321 میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا, غفر لامرأة مومسة مرت بكلب على رأس رکی يلهث قال كاد يقتله العطش. اللہ ذوالجلال نے ایک ایسی عورت کے گناہوں کو معاف کر دیا جو بدکار عورت تھی, کس وجہ سے؟ کہ اس نے ایک ایسے کتے کو پانی پلایا جو سخت پیاس میں تھا. فنزعت خفها فاوثقته بخمارها, اس عورت نے اپنا موزہ اتارا اور اپنے خمار دوپٹے کے ساتھ اسے باندھا. فنزعت له من الماء فغفر لها بذلك, اور پانی نکال کے اس نے کتے کو پلایا تو رب تعالی نے اسی وجہ سے اسے معاف کر دیا. حدیث کتنی مبارکہ ہیں. صحیح بخاری کی روایت میں ایک بہت عمدہ اشارہ ہے, فنزعت خفها فاوثقته بخمارها, اس عورت نے اپنا موزہ اتارا اور اپنے دوپٹے کے ساتھ باندھا. اس دور کی عورتوں میں برائی اپنی جگہ, لیکن پھر بھی اتنی حیا اور شرم تھی کہ ان پہ دوپٹہ اور یہ موزہ ان کے پاس تھا. آج تو دوپٹہ بھی سر سے دور ہو گیا, جبکہ اللہ عز و جلال نے یہ عورت کی عظمت کے لیے ہی پیغام جاری کیا تھا اور اپنے نبی کو حکم دیا تھا, یا ایہا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنا ان یعرفن فلا یؤذین. اے پیغمبر, اپنی بیویوں کو, اپنی بیٹیوں کو اور مومن عورتوں کو حکم دیجئے کہ وہ اپنے سروں پہ چادریں لے لیں, جلباب لے لیں. جلباب ایسی چادر کو کہتے ہیں جو سر سے پاؤں تک جسم کو ڈھانپ دے. اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ تھا کہ عورت کی عزت پہ کوئی آنچ نہ آئے, اس لیے پردے کا حکم دیا. اور یہ تعبدی حکم ہے, یہ اس لیے حکم نہیں تھا کہ شاید کسی سے کوئی خوف ہے. نہیں, ابو بکر و عمر و عثمان و علی جیسے پاکیزہ ہستیاں اللہ نے پیدا ہی نہیں کی. اس لیے یہ کہہ کے انسان اس نعمت سے محروم نہ ہو کہ نہیں فلاں تو بہت اچھا ہے, فلاں تو بہت نیک ہے, صحابہ اور اللہ کے پیارے پیغمبر سے نیک اللہ نے پیدا ہی کو نہیں کیا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں درخت کی بات کی, جہاں پرندے کی بات کی, جہاں چوپائے کی بات کی کہ جو اناج جو درخت سے فائدہ پرندہ لے لے یا انسان لے لے یا کوئی جانور لے لے تو یہ مالک کے لیے صدقہ بن جائے گا. صدقہ جس کے بارے میں پہلے بھی ہماری گفتگو ہو چکی ہے کہ بہترین صدقہ کون سا ہے, جس کے بارے میں ہم یہ بھی بیان کر چکے ہیں کہ صدقہ کس کو کہتے ہیں, جس کے بارے میں ہم یہ بھی بیان کر چکے ہیں کہ انفاق کس کو کہتے ہیں اور اس کی فضیلت کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری جو لفظ اپنی زبان اتھر سے نکالا ہے کہ اس کے لیے صدقہ بن جائے گا. تو صدقہ صرف مال پیش کرنا ہی نہیں ہوتا, صدقے کی بہت ساری ایسی قسمیں ہیں جس کی واقفیت ہونا ضروری ہے، اور انسان کے پاس کچھ نہ بھی ہو تو وہ صدقے کے اجر اور ثواب سے محروم نہیں ہو سکتا، اللہ اسے پھر بھی اجر دیں گے، ثواب دیں گے. وہ کون سی قسمیں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھائی ہیں، جنہیں ہر مسلمان کو سمجھنا چاہیے اور اختیار کرنا چاہیے؟ سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، اور یہ روایت ہے صحیح الجامع کی، جس میں سات قسم کے صدقات کا تذکرہ کیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اولیس قد جعل اللہ لکم ما تصدقون، اللہ ذوالجلال نے تمہارے لیے ایسے اعمال نہیں بتائے کہ جس کے ذریعے تم صدقہ کرو؟ ما تصدقون به، ان بكل تسبیحة صدقة، سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے، بكل تکبیرة صدقة، اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے، بكل تحمیدة صدقة، الحمد للہ کہنا صدقہ ہے، بكل تحلیلة صدقة، لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے، وامر بالمعروف صدقہ، نیکی کا حکم کرنا صدقہ ہے، ونہی عن المنکر صدقہ، اور برائی سے روکنا بھی صدقہ ہے، وفی بضع احدکم صدقہ، جائز اور حلال طریقے سے خواہش پوری کرنا یہ بھی صدقہ ہے. قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو صحابہ کرام نے سوال کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایأتی احدنا شہوتہ ویکون له فیہ اجر، کیا ہم میں سے کوئی شخص اپنی جائز خواہش اور شہوت کو پورا کرتا ہے اور اس پہ بھی اس کو اجر ملتا ہے؟ قال ارأیتم لو وضعها فی الحرام الیس کان یکون علیہ وزر، کیا خیال ہے آپ کا، اگر وہ ناجائز یہ کام کرے تو کیا اسے گناہ ہوگا کہ نہیں؟ فَكَذَلِكَ اِذَا وَضَعَهَا فِي الْحَلَالِ يَكُونُ لَهُ أَجْرٌ، جس طرح ناجائز اور حرام کے ارتکاب کرنے سے اسے گناہ ملے گا، وہ جائز اور حلال طریقے کو استعمال کرتا ہے تو اس کو اجر بھی ملے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر سات قسم کے صدقے بیان کیے، سبحان اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، نیکی کا حکم کرنا، برائی سے منع کرنا، اور جائز اور حلال طریقے سے خواہش کو پورا کرنا. ایک دوسری روایت بھی سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے، اور یہ روایت جو سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے، یہ صحیح الجامع کی روایت ہے 4038، اور کتنی خوبصورت یہ روایت ہے. اس روایت کے اندر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی چھ قسم کے صدقوں کا تذکرہ کیا ہے. على كل نفس في كل يوم طلعت عليه الشمس صدقة منه على نفسه، ہر شخص ہر روز جب سورج نکلتا ہے، ہر شخص کے اوپر صدقہ کرنا ہے اور وہ صدقہ کر سکتا ہے. من ابواب الصدقہ، جو صدقے کے بہت سارے طریقے ہیں، التکبیر و سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ، اللہ اکبر کہنا، سبحان اللہ کہنا، الحمد للہ کہنا، اور لا الہ الا اللہ کہنا، جو پچھلی روایت میں گزر چکا ہے. اور آٹھواں صدقہ، واستغفر اللہ، استغفر اللہ کہنا، یہ بھی صدقہ ہے. ویأمر بالمعروف وینہى عن المنکر، یہ پہلی حدیث پہ میں گزر چکا ہے، نیکی کا حکم کرنا اور برائی سے منع کرنا. نواں صدقہ، ویعزل الشوق عن طریق الناس والعظم والحجر، راستے سے پتھر ہٹانا، کانٹا ہٹانا، اور ہڈی کو دور کرنا، یہ بھی صدقہ ہے. وتهدي الاعمى، کمزور نظر اور نابینے انسان کو راستہ بتا دینا، یہ بھی صدقہ ہے. تسمع الاصم والابکم حتی یفقہ، گونگے اور بہرے کو اس طرح سمجھانا کہ وہ سمجھ جائے، یہ بھی صدقہ ہے. وتدل المستدل على حاجة له قد علمت مكانها، نا واقف انسان کی رہنمائی کرنا کہ وہ اس چیز سے واقف ہو جائے، اس جگہ سے واقف ہو جائے جس کے بارے میں اسے علم نہیں ہے، یہ بھی صدقہ ہے. وتسعى بشدة ساقيك الى اللهفان المستغيث، مدد کے لیے پکارنے والے کی طرف دوڑ کر جانا اور اس کی مدد کرنا، یہ بھی صدقہ ہے. وترفع بشدة ذراعيك مع الضعيف، اور کمزور انسان کے لیے اپنے بازوؤں کو بچھا دینا اور اسے اپنے بازوؤں پہ لے لینا اور اپنی طاقت کو استعمال کرنا، یہ بھی صدقہ ہے. کل ذلك من ابواب الصدقه منك على نفسك، یہ صدقے کے وہ دروازے ہیں جس کے ذریعے آپ اپنے آپ پر صدقہ کر سکتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک تیسری حدیث کے اندر چند صدقوں کا تذکرہ کیا ہے. چار صدقوں کا تذکرہ اس حدیث کے اندر بھی موجود ہے جو سیدنا حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کی ہے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، ابن آدم ستون و سلاس مئت مفصل على كل واحد منها في كل يوم صدقه، اور دوسری روایت کے الفاظ یہ ہیں، على كل سلام من احدكم صدقه، اے آدم کے بیٹے اللہ تعالیٰ نے تیرے جسم میں 360 جوڑ بنائے، ہر جوڑ پہ صدقہ ہے، ہر دن ہر جوڑ پہ ہر روز صدقہ ہے. فَالْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ يَتَكَلَّمُ بِهَا الرَّجُلُ الصَّدَقَةُ، جب انسان کوئی اچھی بات کہتا ہے یا کرتا ہے، یہ بھی اس کے لیے صدقہ ہی لکھی جاتی ہے. اور دوسرا صدقہ جو اس حدیث میں ہے، جو پندرواں صدقہ ہے، کسی حاجت مند کی مدد کرنا. وَعَوْنُ الرَّجُلِ أَخَاهُ على الشيء صدقه، کوئی انسان اپنے بھائی کی مدد کرتا ہے کسی چیز میں بھی، یہ بھی اللہ عز و جلال اس کے لیے صدقہ لکھ لیتے ہیں. والشربت من الماء يسقيها صدقه، کسی کو پانی کا گھونٹ پلا دینا، یہ بھی صدقہ ہے. وإماطة الأذى عن الطريق صدقه، جس طرح راستے سے کانٹا ہڈی دور کرنے سے، پتھر دور کرنے سے صدقے کا ثواب ملتا ہے، تکلیف دینے والی کسی چیز کو دور کر دینا، یہ اس کے لیے صدقہ بن جائے گا. تو راستے سے تکلیف دے چیز کو ہٹا دینا، یہ بھی باعث اجر و ثواب ہے اور یہ بھی صدقہ لکھا جاتا. سیدنا حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت اور ابو برزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت، یہ صحیح الجامع کی ہے، 1390. امط الاذى عن الطريق فانه لك صدقه، راستے سے تکلیف دہ چیز کو دور کر دے، بلا شبہ یہ بھی تیرے لیے صدقہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، یہ صحیح الترغیب کی روایت ہے، 960. ليس صدقه اعظم اجرا، ليس صدقه اعظم اجرا من ماء، پانی سے بڑھ کے کوئی صدقہ بھی اجر کے اعتبار سے عظیم تر نہیں ہے. جیسے اس حدیث کے اندر، والشربۃ من الماء یسقیها صدقہ، کسی کو پانی کا گھونٹ پلانا، یہ بھی صدقہ بیان کیا گیا ہے. ایک اور حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدقے کی 18 قسم کو بیان کیا ہے، اور یہ روایت ہے مقدام ابن معدی کرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، صحیح الجامع 5535. ثواب کی نیت سے اپنی اولاد، بیوی اور خادم پر خرچ کرنا، یہ صدقہ لکھا جاتا ہے. ما اطعمت زوجتك فهو لك صدقه وما اطعمت ولدك فهو لك صدقه وما اطعمت خادمك فهو لك صدقه وما اطعمت نفسك فهو لك صدقه. جو تُو نے اپنی بیوی کو کھلایا وہ تیرے لیے صدقہ ہے، اور جو تُو نے اپنی اولاد کو کھلایا وہ بھی تیرے لیے صدقہ ہے، اور جو تُو نے اپنے خادم کو کھلایا وہ بھی تیرے لیے صدقہ ہے، اور جو تُو نے اپنے آپ کو کھلایا وہ بھی تیرے لیے صدقہ ہے۔ اور صحیح الجامع کی ایک دوسری روایت 6780 کے الفاظ یہ ہیں، نفقت الرجل علی اہلہ صدقہ، آدمی کا اپنی بیوی پر خرچ کرنا بھی صدقہ ہے، صرف کھلانا صدقہ نہیں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ روایت مقدام ابن ماجہ قریب کی ہے، صحیح الجامع 5660، ما کسب الرجل کسبا اطیب من عمل یدی، آدمی کے اپنے ہاتھ کی کمائی سے پاکیزہ کوئی کمائی نہیں، وما انفق الرجل على نفسه واهله وولده وخادمه فهو صدقه، اور آدمی اپنے آپ پر، اپنے گھر والوں پر، اپنی اولاد اور خادم پر جو بھی خرچ کرتا ہے وہ صدقہ ہے۔ اور تیسری روایت سیدنا ابو مسعود بدری رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا انفق الرجل على اہلہ نفقہ وهو يحتسبها کانت له صدقہ، صحیح الجامع 402، آدمی جب اپنے گھر والوں پر ثواب کی نیت سے کوئی چیز خرچ کرتا ہے تو یہ اس کے لیے صدقہ بن جاتا ہے۔ اور صحیح الجامع کی ایک روایت 4546، اس کے الفاظ عمر بن امیہ ضمری بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل ما صنعت الی اہلک فہو صدقۃ علیہم، ہر وہ کام جو تو اپنے گھر والوں سے کرتا ہے وہ تیری طرف سے ان پر صدقہ لکھا جاتا ہے۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما اعطى الرجل امرأته فهو صدقہ، صحیح الجامع 5540، آدمی جو بھی اپنی بیوی کو دیتا ہے وہ اس کے لیے صدقہ بن جاتی ہے۔ تو ان ساری روایات کو سامنے رکھنے سے چار باتیں سمجھ آئیں، بیوی کو کھانا کھلانا، اولاد کو خادم کو کھلانا یہ بھی صدقہ ہے، ان پہ کسی قسم کا خرچ کرنا یہ بھی صدقہ ہے، ان کو ویسے مال دے دینا یہ بھی صدقہ ہے، اور کوئی بھی کام جو ان کی بھلائی کے لیے کیا جائے وہ صدقہ ہے۔ تو ان چار پہلوؤں کو یاد رکھنے والی ایک حقیقت ان حدیثوں نے بیان کی ہے کہ صرف یہی نہیں ہے کہ آپ کھانے کا بندوبست کر دیں گھر والوں کا اور ان کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ایک روپیہ بھی نہ دیں، یہ سب کچھ صدقہ ہے، اس کو خوشی سے کرنا چاہیے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا، دینار انفقتہ فی سبیل اللہ و دینار تصدقت به علی مسکین و دینار انفقتہ فی رقبہ و دینار انفقتہ علی اہلک، چار دیناروں کا تذکرہ کیا، ایک دینار اللہ کی راہ میں تو نے خرچ کیا، ایک مسکین پہ صدقہ کیا، ایک غلام کو آزاد کرنے پہ خرچ کیا، اور ایک اپنی بیوی پہ خرچ کیا، اعظم اجرا الذي انفقته على اهلك، صحیح مسلم کی روایت ہے، سب سے اجر کے اعتبار سے عظیم دینار وہ ہے جو تم نے اپنی بیوی پہ خرچ کیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک 19واں صدقہ بھی بیان کیا ہے، اور وہ صدقہ کیا ہے، صحیح الجامع کی روایت ہے 3081، ان صدقتک من مالک صدقہ، ان صدقتک من مالک وان نفقتک علی عیالک صدقہ، ان نفقتک علی عیالک صدقہ، تیرا اپنے اہل و عیال پہ خرچ کرنا یہ صدقہ ہے، وانما تاکل امراتک من مالک صدقہ، جو آپ کی بیوی آپ کے مال سے کچھ کھائے گی وہ بھی صدقہ ہے، وانک ان تدع اہلک بخیر خیر من ان تدعهم یتکففون الناس، اور تو اپنے اہل عیال کو خیر کے ساتھ چھوڑ جائے، یہ اس سے بہتر ہے کہ انہیں اس حال میں چھوڑ جائے کہ وہ لوگوں کے سامنے ہتھیلیاں پھیلاتے پھرے۔ تو تو بیوی کا شوہر کے مال سے کچھ لے لینا اور کھا لینا یہ بھی صدقہ ہے. ہند رضی اللہ تعالی عنہ نے یہی سوال کیا تھا، ان ابا سفیان رجل شحیح لا يعطيني ما يكفيني وولدي، اللہ کے رسول میرے خامد ابو سفیان بخل کرتے ہیں، بخیل ہیں، اتنا بھی مال مجھے نہیں دیتے کہ میرا اور میرے بچوں کا گزارا ہو جائے. افآخذ منه وهو لا يدري، کیا خیال ہے کیا میں چپکے سے لے سکتی ہوں اور اس کو پتا نہ چلے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خذی ما یکفیکی وولدک بالمعروف، تم اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے معروف طریقے سے اتنا لے سکتی ہو جتنی ضرورت ہے. معروف سے مراد کیا ہے؟ یہ نہ ہو کہ جیبی خالی ہو اور پڑوسی چھڑانے کے لیے آئے ہوئے ہوں کہ آج پتہ نہیں کیا ہو گیا. اور اس کا یہ معنی بھی نہیں ہے کہ اس حدیث کے پتہ چلنے کے بعد یہ نقب زنی ہر روز ہی گھر میں جاری رہے، کہ اللہ کے رسول نے تو اجازت دے دی ہے تو ہر روز یہ کام کرنا ہی کرنا ہے. معروف طریقہ یہ ہے کہ اگر وہ نہیں دے رہا اور وہ گھر میں نہیں ہے، یا یہ ہے کہ اس کا بخل ہے، تو اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے عورت لے سکتی ہے. بیسواں صدقہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے، صحیح الجامع کی روایت ہے 1960، رشتہ داروں اور اقرباء پر خرچ کرنا. ما انفق المرء على نفسه وولدي واهلي وزي رحمه وقرابته فهو له صدقه، آدمی اپنے آپ پر، اپنی اولاد پر، اپنے گھر والوں پر، اپنے رشتہ داروں پر اور اپنے قرابت داروں پر جو بھی خرچ کرتا ہے، اللہ عز الجلال یہ اس کے لیے صدقہ بنا دیتے ہیں. 21واں صدقہ جو بہت ہی آسان ہے لیکن لوگ اس کو چھوڑ چکے، اپنے بھائی سے مسکرا کر ملنا، یہ بھی بہت بڑا صدقہ ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ صدقہ اور اس طرح کے مزید دو اور صدقے ایک ہی حدیث میں بیان کیے. فرمایا، تبسمک فی وجہ اخیک لک صدقہ، تیرا اپنے بھائی کے سامنے کھلے چہرے سے ملنا، مسکرانا، مسکرا کے ملنا، یہ بہت بڑا صدقہ ہے. وَأَمْرُكَ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهْيُكَ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةً، تیرا نیکی کا حکم کرنا اور برائی سے منع کرنا صدقہ ہے. وَإِرْشَادُكَ الرَّجُلِ فِي أَرْضِ الضَّلَالِ لَكَ صَدَقَةً، اور تیرا کسی ایسے انسان کو جو بھولا بھٹکا ہے اس کو صحیح راستہ دکھا دینا جہاں اسے راستے کا پتہ نہیں چل رہا، یہ صدقہ ہے. وإماطتك الحجر والشوك والعظم عن الطريق لك صدقة، اور راستے سے پتھر اور کانٹے اور ہڈی کو دور کر دینا، یہ صدقہ ہے. اور آگے فرمایا، وإفراغك من دلوك في دلو أخيك لك صدقة، تیرا اپنے ڈول سے اپنے بھائی کے ڈول میں پانی ڈال دینا اور انڈیل دینا، یہ بھی صدقہ ہے. ضرورت کو پورا کر دینا، یہ بھی صدقہ ہے. تو اس حدیث کے اندر جہاں مسکرانے کو صدقہ کہا گیا، جہاں بھولے بھٹکے کو راستہ دکھانے کو صدقہ کہا گیا، وہاں اپنے ڈول سے کسی بھائی کو پانی دینا، یہ بھی صدقہ کہا گیا. اور کتنا ہی اچھا ہو کہ اس معنی کے اعتبار سے ایک یہ بھی کام کیا جائے، کبھی ایسا بھی کام ہونا چاہیے جس طرح اپنے ڈول سے کسی بھائی کے ڈول میں پانی ڈالنا صدقہ ہے، تو کبھی اپنا ہاتھ جیب میں لے جا کر کچھ نکال کے دوسرے کی جیب میں چپکے سے ڈالنا بھی تو صدقہ بن ہی سکتا ہے. 23واں صدقہ صحیح الجامع کی روایت ہے 4555، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل معروف صدقہ، ہر نیکی یہ صدقہ ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری روایت میں اس کی وضاحت کی ہے، صحیح الجامع کی روایت 5557، کل معروف صدقہ، ہر نیکی صدقہ ہے. وَإِنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ أَن تَلْقَ أَخَاكَ وَوَجْهُكَ إِلَيْهِ مُنْبَسِطٌ، اور یہ بھی ایک نیکی ہے کہ تو اپنے مسلمان بھائی کو خندہ پیشانے سے ملے. وأن تصب من دلوك في إناء جارك, اور اپنے ڈول سے اپنے پڑوسی کے ڈول میں پانی ڈال دے, یہ بھی صدقہ ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا, صنائع المعروف تقی مصارع السوء والصدقۃ خفیا تطفئ غضب الرب. نیکی کے کام کرنا انسان کو بری موت سے بچاتے ہیں. صحیح الجامع کی روایت ہے 3796. والصدقۃ خفیا, اور خفیہ صدقہ کرنا, تطفئ غضب الرب, یہ تو اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے. وصلۃ الرحم زیادۃ فی العمر, اور صلہ رحمی کرنے سے انسان کی عمر میں برکت آتی ہے اور وہ بڑھ جاتی ہے. وکل معروف صدقہ, اور ہر نیکی صدقہ ہے. واہل المعروف فی الدنیا ہم اہل المعروف فی الاخرہ, جو دنیا میں نیکی والے ہیں وہ قیامت کو بھی نیکی والے ہوں گے. واہل المنکر فی الدنیا ہم اہل المنکر فی الاخرہ, اور جو برائی والے دنیا میں ہیں اگر ان نے توبہ نہ کی تو قیامت کے دن بھی برائی والے لوگوں میں شمار کیے جائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا, صحیح الجامع کی روایت 4558, کل معروف صنعته الى غنی او فقیر فهو صدقہ. یہ ضروری نہیں ہے کہ نیکی آپ کسی غریب کے ساتھ کریں, فقیر کے ساتھ کریں تو تب جو ہے آپ کے لیے صدقہ ہوگا. اس حدیث نے ایک اور دروازہ کھولا ہے نیکی کا. ہر وہ نیکی جو تو کسی مالدار یا فقیر سے کرتا ہے اللہ اسے بھی صدقہ بنا دیتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان احادیث کے اندر کتنی خوبصورتی سے یہ سمجھا دیا کہ بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں صدقہ بن سکتی ہیں. 24 صدقہ, 3 سے زائد مہمان نوازی کرنا, اور مہمان نوازی بلا شبہ یہ بہت بڑے کرم کی بات ہے. اور حدیث کے تو الفاظ ہیں کہ مہمان نوازی کرنے والا یہ خیر والا انسان ہے. اور آپ نے یہ بھی فرمایا, لا خیر فی من لا یضیف, جو مہمان نواز نہیں اس میں خیر نام کی کوئی چیز نہیں. صحیح الجامع کی روایت 3901, الضیافۃ ثلاثۃ ایام فما زاد فهو صدقہ. مہمان نوازی 3 تک ہے, لیکن جو مہمان نوازی 3 سے بڑھ جائے تو جو کچھ کھلائے گا وہ اس کے لیے صدقہ بن جائے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تک فرمایا, صحیح الجامع کی روایت 6502, من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر, جس کا اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان ہے, فلیکرم ضیفہ, اسے چاہیے کہ وہ مہمان کی عزت کرے, جائزتہ یوم و لیلہ, ایک دن اور ایک رات اس کا حق بنتا ہے نا, یہ اس کا انعام ہے, اکرام ہے. والضیافۃ ثلاثۃ ایام, اور 3 مہمان نوازی کرنا یہ اس کا حق ہے, فما بعد ذلک فہو صدقہ, جس کے بعد بھی اس کی خدمت کرے گا اس کے صدقہ بن جائے گا. ولا یحل له ان یسوی عنده حتی یحرجہ, ساتھ ایک ادب دے دیا, اگر ضرورت نہیں ہے تو اس سے زیادہ نہ رہے تاکہ اس کو حرج نہ ہو, اس کو تکلیف نہ ہو. ہو سکتا ہے وہ اس سے زیادہ مہمان نوازی کر ہی نہ سکتا ہو. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک 25 صدقہ بھی بیان کیا ہے, دوسروں کو نقصان پہنچانے سے بچنا بھی صدقہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہ روایت صحیح الجامع کی 4490, کف شرک عن الناس فإنها صدقة منک على نفسک, اپنے شر کو لوگوں سے روک لو, یہ تیری طرف سے تمہاری جان پر ہی صدقہ ہوگا. برائی سے رکنا, جس طرح روکنا صدقہ ہے برائی سے رکنا بھی صدقہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحیح الجامع کی روایت ہے 4037, على كل مسلم صدقہ, ہر مسلمان پر صدقہ ہے. فإن لم يجد, اگر وہ صدقہ نہیں کر سکتا, فيعمل بيدي, ہاتھ سے کسی کو نفع دے, فينفع نفسه, جس سے اپنے آپ کو وہ نفع دیتا ہے یہ بھی صدقہ ہے, یا کسی کے کام کرتا ہے یہ بھی صدقہ ہے. ويتصدق, خود اپنے ہاتھ سے کام کر کے جو اس کو مال ملے وہ صدقہ کرے تو یہ بھی صدقہ ہے. فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَيُعِينُ ذَا الْحَاجَةِ الْمَلْهُوفِ، اگر اتنی طاقت نہیں ہے تو کسی کمزور ضرورت مند کی مدد کر دے. فَإِن لَّمْ يَفْعَلْ، مدد بھی نہیں کر سکتا، فَيَأْمُرُ بِالْخَيْرِ، خیر کا حکم کر دے. فَإِن لَّمْ يَفْعَلْ، ڈرتا ہے نیکی کا حکم بھی نہیں کرتا کہ لڑائی نہ ہو جائے، آگے سے کو غصہ نہ کر جائے. فَيُمْسِكَ عَنِ الشَّرِّ فَإِنَّهُ لَهُ صَدَقَةٌ، تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو برائی سے روک لے، یہ بھی اس کے لیے صدقہ لکھا جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 26 صدقہ یہ بیان کیا ہے. دو لوگوں کے درمیان صلح اور انصاف کرنا یہ بھی صدقہ ہے. اور ایک ہی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چار چیزوں کا تذکرہ کیا. کل سلام من الناس علیہ صدقہ کل یوم تطلع فیہ الشمس، ہر روز ہر جوڑ پر صدقہ ہے، اور اللہ نے انسان کے 360 جوڑ بنائے. تعدل بین الاثنین صدقہ، دو لوگوں کے درمیان صلح اور انصاف کروانا صدقہ ہے. تعین الرجل علی دابته فيحمل عليها او ترفع له عليها متاعه صدقہ، کسی آدمی کو سواری پر بیٹھانا یا اس کا سامان اٹھا کر سواری پر رکھوانا صدقہ ہے. والكلمة الطيبة صدقة، اچھی بات کرنا صدقہ ہے. وكل خطوة تخطوها الى الصلاة صدقة، نماز کے لیے پیدل چل کے جانا، اس پر ہر قدم پہ صدقہ لکھا جاتا ہے. ودل الطريق صدقة، کسی کو راستہ بتانا صدقہ ہے. وتميط الاذى عن الطريق صدقة، اور راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا یہ صدقہ ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری روایت میں یہ بھی فرمایا، یہ صحیح الترغیب کی روایت ہے 2820، سیدنا ابو ایوب انصاری فرماتے ہیں، قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا ابا ایوب الا ادلک علی صدقۃ یحبها اللہ ورسولہ، اے ابو ایوب انصاری، میں آپ کو ایسے صدقے کے بارے میں نہ بتاؤں جس کو اللہ اور اس کے رسول نے پسند کیا ہے. تصلح بین الناس اذا تباغضوا وتفاسدوا، جب لوگ ایک دوسرے سے بغض رکھتے ہوں اور آپس میں فتنہ و فساد کا شکار ہوں، تو اس وقت ان کے درمیان صلح کروا دینا، یہ تیرے لیے بہت بڑا صدقہ ہے. اور دوسری روایت کے الفاظ یہ ہیں، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ایوب انصاری سے یہ کہا، الا ادلک علی صدقۃ یحب اللہ، ایسے صدقے کے بارے میں آپ کو نہ بتاؤں جو اللہ عز الجلال کو بہت پسند ہے، جس کو اللہ عز الجلال بہت پسند کرتے ہیں. قلت بی ابی انت و امی، میرے ماں باپ قربان ہو جائے، آپ بتائیے. قال تصلح بین الناس فانها صدقہ يحب الله موضعها، لوگوں کے درمیان صلح کروانا یہ ایسا صدقہ ہے جس کے مصرف کو اللہ تعالی نے بہت پسند کیا ہے. یہ روایت بھی صحیح ترغیب کی ہے 2820. 29 صدقہ، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا اور حج کرنا، اگرچہ بہت بڑے اعمال ہیں، یہ صدقہ بھی لکھا جاتا ہے. صحیح الجامع کی روایت ہے 8098، یصبح علی کل سلام من احدکم فی کل یوم صدقہ فلہ بکل صلاۃ صدقہ، ہر انسان کے ہر جوڑ پر ہر دن صدقہ ہے، جب وہ نماز پڑھتا ہے تو اس کا صدقہ ادا ہوتا ہے. وصیام صدقہ، روزہ رکھتا ہے تو یہ بھی صدقہ ہے. وحج صدقہ، اور حج بھی صدقہ ہے. وتسبیح صدقہ، اور سبحان اللہ بھی صدقہ ہے. وتکبیر صدقہ، اور اللہ اکبر صدقہ ہے. وتحمید صدقہ، اور الحمدللہ یہ صدقہ ہے. ویجزی احدکم من ذالک رکعتا الضحا، اور ان سارے صدقات سے کفایت کرنے والا عمل یہ ہے کہ چاشت کی دو رکعتیں پڑھی جائیں، ضحا کی نماز، چاشت کی نماز. اور اسے صلاۃ الاوابین بھی کہا گیا ہے، صلاۃ الاوابین حین رمضت الفصال وفي رواية وحين ترمض الفصال صلاة الأوابين کا وقت یہ ہے جب اونٹنی کے بچوں کے پاؤں جلنے لگ جائیں جب وہ سخت گرمی میں زمین پہ چلیں. تو یہ دو رکھتے انسان کو ان تمام صدقات سے کفایت بھی کر جائیں گی اور جسم کے 360 جوڑوں کے صدقے کی ادائیگی کا سبب بھی بن جائیں گے. تیسواں صدقہ کسی کی ضرورت کو پورا کرنے کے اس کو قرض دینا, یہ بھی صدقہ ہے. صحیح الجامع کی روایت ہے 4542 کل قرض صدقہ, ہر قرض یہ بھی اجر و ثواب کے اعتبار سے صدقہ لکھا جاتا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرض کے حوالے سے ایک اور صدقہ بھی بیان کر دیا. صحیح الجامع کی روایت ہے 6080 دو مرتبہ قرض دینا ایک مرتبہ صدقہ دینے کے برابر ہو جائے گا. من اقرض ورقا مرتين كان كعدل صدقه مره, جو قرض دیتا ہے دو مرتبہ چاندی, اس وقت سکہ رائج الوقت چاندی اور سونا ہی تھا جس کو درہم اور دینار کہتے تھے, فرمایا یہ صدقے کے برابر ہے. حالانکہ دیا قرض ہے لیکن اللہ عزوجل جلال قرض تو واپس مل ہی جانا ہے, اور حکم بھی یہ ہے انما جزاء السلف الحمد والاداء, کہ جس سے قرض لیا ہے اس کو وقت پہ واپس کیا جائے اور اس کے لیے ڈھیروں دعائیں کی جائیں کہ اس نے مشکل وقت میں تمہارا ساتھ دیا ہے. واپس بھی مل جانا ہے لیکن صدقہ بھی لکھا جاتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا, تیسری بات بھی فرمائی جو 32 صدقہ بنتا ہے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں, اور یہ روایت ہے صحیح الجامع کی 6108 اور صحیح ترغیب کی 907. من انظر معسرا فله كل يوم, من انظر معسرا جو کسی تنگ دست کو مہلت دیتا ہے, فله كل يوم مثله صدقه, جتنا اس نے قرض دیا ہے اللہ اتنا ہی اس کا صدقہ لکھ لیتے ہیں جب وہ مہلت دیتا ہے. صحابی کہتے ہیں میں نے پھر سنا, من انذر معسرا فله كل يوم مثليه صدقه, ایک مہینے کے لیے 10 دن کے لیے قرض لیا اس سے نہیں بن پڑا, اس کو مہلت دے دی, ہر گزرنے والا جو اوپر گزرنے والا دن ہے جتنا اس نے قرض دیا اس کو دگنا کر کے اللہ اس کے نام اعمال میں صدقہ لکھ دیتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 33 صدقہ بیان کرتے ہوئے فرمایا, اور یہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے, تہجد کی نیت کر کے سونا یہ بھی صدقہ ہے. صحیح الجامع 5691. ما من امرئ یکون له صلاۃ باللیل فیغلبہ علیہ النوم, جو شخص رات کو تہجد پڑھتا ہے لیکن نیند کا غلبہ ہو گیا, الا کتب اللہ له اجر صلاته, الا کتب اللہ تعالی له اجر صلاته وكان نومه علیہ صدقہ, اللہ عزوجلال اس کو نماز کا اجر بھی عطا کر دیں گے, لکھوا دیں گے, اور اس کی نیند کو بھی اس کے لیے صدقہ جاریہ بنا دیں, اور اس کی نیند کو بھی اس کے لیے صدقہ بنا دیں گے. اور ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے, صحیح الجامع کی روایت 5941, من اتى فراشه وهو ينوي ان يقوم يصلي من الليل, جو اپنے بستر کی طرف آتا ہے اور نیت کرتا ہے کہ وہ رات کو تہجد پڑے گا, فغلبت عينه حتى يصبح, اس کی نیند اس پہ غالب آ جاتی ہے یہاں تک کہ صبح ہو جاتی ہے, كتب له ما نوى وكان نومه صدقه عليه من ربه عز وجل, اس کی نیت کے مطابق اس کی تہجد لکھی جاتی ہے اور اس کی نیند کو بھی صدقہ بنا دیا جاتا ہے, اور اس کی نیند کو بھی اس کے رب کی طرف سے اس پہ صدقہ لکھا جاتا ہے. وكان نومه صدقه عليه من ربه عز وجل, اور اس کی نیند کو اللہ عز وجل کی طرف سے بطور تحفہ صدقہ لکھ دیا جاتا ہے. 34 صدقہ جو روایت ابھی ہم پڑھ رہے ہیں, جس کی شرح درخت ہو یا کوئی اناج اور فصل ہو, جو بھی اس سے پرندہ انسان یا جانور کھا لے تو وہ بھی انسان کے لیے صدقہ بن جاتا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ما من مسلم یغرس غرسا، کوئی بھی مسلمان جو درخت لگاتا ہے، او یزرع زرعا، یا کوئی کھیتی بیجتا ہے، فیأکل منہ طیر او انسان او بہیمہ الا کانت لہ بہ صدقہ، پھر اگر اس سے کوئی انسان، کوئی پرندہ، یا کوئی چھپایا، کوئی جانور کھا لے، تو یہ سب کچھ اس مالک کے لیے صدقہ بن جاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، صحیح الجامع کی روایت 5768، ما من مسلم یغرس غرسا، کوئی بھی مسلمان جب کوئی درخت لگاتا ہے، الا کان ما اکل منہ لہ صدقہ، جو بھی اس سے کھا لیا جائے وہ صدقہ بن جاتا ہے، وما سرق منہ صدقہ، باغ لگایا اور منچلے نوجوان اس کی پرواہ نہیں کرتی اور کچھ لے لیا انہوں نے چوری سے، انہوں نے تو چوری کی لیکن اس کا صدقہ لکھا جائے گا، وما اکل السبع فہو لہ صدقہ، کسی درندے نے بھی کچھ کھا لیا وہ بھی صدقہ لکھا جائے گا، وما اکلت الطیور فہو لہ صدقہ، اور اگر پرندوں نے بھی کچھ لے لیا تو یہ بھی صدقہ لکھا جائے گا، ولا یرزقہ احد کان لہ صدقہ، کوئی وہاں سے کچھ چیز توڑ کے لے جاتا ہے تو وہ بھی صدقہ لکھا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، صحیح الجامع کی روایت 6273، من زرع زرعا، جو کھیتی باڑی کرتا ہے یا کوئی کھیتی لگاتا ہے، فاکل منہ طیر او عافیہ کان لہ صدقہ، کوئی پرندہ یا کوئی جنگلی جانور کوئی کھا لے تو وہ بھی صدقہ لکھا جائے گا۔ اور ایک دوسری روایت کے الفاظ یہ ہیں، صحیح الجامع 5974، من احیا ارضا میتا فلہ فیہا اجر، جو ایک بنجر زمین ہے، مردہ زمین ہے، اس کو بناتا ہے، سنوارتا ہے، زندہ کرتا ہے، اسے اجر ملتا ہے، وما اکلت العافیۃ منہا فہو لہ صدقہ، اور جو کچھ اس نے اس میں لگایا، اگر کوئی جنگلی جانور کو درندے اس سے کھا لیتے ہیں تو یہ بھی اللہ عز و جلال اس کے لیے صدقہ بنا دے۔ صحیح الجامع کی ایک روایت نے تو یہ سارے سلسلے ہی جمع کر لیے، 6400، من غرس غرسا لم یأکل منہ آدمی ولا خلق من خلق اللہ الا کان لہ صدقہ۔ ہو سکتا ہے کہ یہ حدیث سننے کے بعد کوئی سوال کرتا، جی پرندے کی تو بات سمجھ میں آ گئی، انسان بھی گزرتے کھا لے گا، کوئی جانور بھی، تو آپ کو کیا خبر وہاں تو چوہے کیا کچھ کھا جاتے ہیں؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح کی دیگر مخلوقات کا بھی تذکرہ کر دیا کہ من غرس غرسا لم یأکل منہ آدمی ولا خلق من خلق اللہ، جو شخص بھی درخت لگاتا ہے اس سے کوئی آدمی، کوئی انسان کھا لے یا اللہ کی مخلوق میں سے کوئی مخلوق کھا لے، الا کان لہ صدقہ، وہ بھی اس کے لیے صدقہ بن جاتا ہے۔ تو مت پریشان ہوئیے، یہ چوہا بھی تو اللہ کی مخلوق ہے، اس کو تو اللہ ہی دیتا ہے، اگر درندوں اور چھپایوں کے کھانے سے اللہ اجر دے گا تو جو بھی چیز کھائے گی اس حدیث کی روشنی میں وہ بھی باعث اجر ہو۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ آج کاشتکار کچھ زیادہ ہی عقل مند ہو گئے، کچھ لوگ تو ویسے زکات نہیں دیتے، عشر نہیں دیتے، اور کچھ لوگ ویسے صدقہ نہیں کرتے، اور کچھ تیسرے درجے پہ چلے گئے کہ حدیثیں تو بتا رہی ہیں کہ اگر کوئی جانور کوئی پرندہ کھائے گا تو صدقہ بن جائے گا، وہ خود تو رات کو نہیں جا سکتے یا صبح ان کو کوئی کام ہوتا نہیں جا سکتے، تو وہ کالی قمیضیں لٹکا دیتے ہیں کہ کوئی پرندہ آئے تو پتہ چلے کوئی بندہ بیٹھا ہوا ہے۔ یہ بخل کے راستے جب سے انسانیت نے اختیار کیے ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم ہو گئے۔ تو آئیے صدقات کی قسمیں بیان کرے تھے۔ 35واں صدقہ یہ ہے، کسی ملنے والے کو سلام کہنا بھی صدقہ ہے۔ یہ روایت سنن ابی داؤد کی ہے، 5243، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، اور اس روایت تفصیلی روایت میں یہ الفاظ موجود ہیں، تسلیمہ علی من لقی صدقہ، جس سے ملاقات کرتا ہے انسان اس کو سلام کہتا ہے تو یہ بھی اس کے لیے صدقہ ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی عظمت بیان کی تھی سلام کرنے کی، کہ افشو السلام، سلام کو عام کرو، کئی تسلمو، تمہیں سلامتی ملے گی، کئی تعلو، تمہیں بلندیاں ملیں گی، اور ایک روایت کے الفاظ تو یہ ہیں، تم سلام کو عام کرو، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، صلہ رحمی کرو، تہجد پڑھو، تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے. 36ویں صدقے کی قسم ہے لوگوں کی تان و تشنی پر صبر کرنا. لوگوں کی تان و تشنی، لوگوں کی باتیں، یہ آج سب سے زیادہ انسانوں کو تکلیف دیتی ہیں. جراحات السنان لها التیام ولا یلتام ما جرح اللسان. علبہ بن زید بن حارثہ، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ہیں. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے کی ترغیب دی تو ہر شخص نے اپنی طاقت کے مطابق صدقہ کیا. علبہ بن زید کہتے ہیں، اللہ کے رسول، میرے پاس تو کوئی چیز نہیں جس سے میں صدقہ کروں. اللہم انی اتصدق بعرض علی من نالہ من خلقک. اے اللہ، میں اپنی عزت کا صدقہ کرتا ہوں، جو بھی اس کو پامال کرے میں اس کو معاف کر دوں گا. اور ابو ضمضم بیان کرتے ہیں، کان اذا اصبح قال، جب بھی وہ صبح کرتے تو یہ کہتے، اللهم انه لا مال لي اتصدق به على الناس، اے اللہ، میرے پاس کوئی مال تو ہے نہیں کہ میں صدقہ کروں. وقد تصدقت عليهم بعرضي فمن شتمني او قذفني فهو في حل. میں اپنی عزت کا صدقہ کرتا ہوں، کوئی مجھے گالی دے یا مجھ پہ الزام لگائے، میں نے اسے معاف کر دیا. یہ کتنا بڑا صدقہ ہے، اور قرآن نے کس قدر اس کا اجر لکھا ہے. 4 وہ کام جس کا ان لمیٹڈ اجر ہے، ان 4 کاموں میں ایک کام یہ ہے. وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ، اے میرے محبوب، لوگ جو آپ کو تانے دیتے ہیں اور باتیں کرتے ہیں اور آپ برداشت کرتے ہیں، اس کا بھی ان لمیٹڈ اجر ہے. اللہ عز و جلال ہمیں ان 36 قسموں کو سمجھنے اور پھر انہیں اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس حدیث کی روشنی میں اپنی زندگی کے زاویوں کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے محبوب کی قیامت کے دن رفاقت نصیب فرمائے اور اپنے دیدار کا مستحق بنائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.